نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید الحمدللہ اس سیریز کے دوسرے حصے کے دروس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا سورۃ التغابن کے پہلے رکوع کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا اور دوسرا حصہ اس سیریز کا ایمان کے موضوع پر ہے اور سورۃ التغابن میں ایمان ہی کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ایمان کی تفصیلات بھی اور ایمان کے تقاضوں پر بھی گفتگو ہوئی اور ہوگی مزید انشاءاللہ آج کے نشست میں آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ آج کی نشست میں جو ابھی جاری ہے ہم سورۃ التغابن کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے اس سے پہلے کہ باقاعدہ مطالعے کی طرف چلیں ہم دوہرا لیتے ہیں کہ کون سا درس اس وقت ہمارے پیش نظر ہے آپ کے علم میں ہے کہ ہم حصہ دوم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور حصہ دوم کا درس پنجم ہے یعنی پانچواں درس دوسرے حصے کا اور اس کا موضوع ہے ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات یعنی ایمان کے نتائج اور اس کے تقاضے اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے جو کہ سورۃ التغابن کی روشنی میں ہم سمجھیں گے اور سورۃ التغابن کا دوسرا رکوع آج ہمارے زیر مطالعہ ہوگا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پوری سیریز کے اعتبار سے یہ ہمارا دسواں درس ہے دوسرے حصے کا پانچواں درس لیکن پوری سیریز مطالبات قرآن کے حوالے سے یہ ہمارا دسواں درس ہے جو سورۃ التغابن پر مشتمل پہلا رکوع دس آیات پچھلی مرتبہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا آج دوسرے رکوع کی آٹھ جو آیات ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ حسب معمول ناظرین کرام پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے سماعت کے ذریعے سے سب سے پہلے اس تلاوت کو آئیے سمجھتے ہیں سنتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم
صدق اللہ العظیم ناظرین کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آئیے اپنے مطالعے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور جیسے کہ عرض کیا گیا سورۃ التغابن کے دوسرے رکوع کا آج مطالعہ کر رہے ہیں پہلے اس دوسرے رکوع کی آٹھ آیات کا تجزیہ کرتے ہیں پہلی تین آیات ہیں سورۂ تغابن کی آیات 11, 12 اور 13 فرد کی ذاتی زندگی پر ایمان کے اثرات ایک فرد پر ایمان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں دل میں ایمان ہو تو انفرادی سطح پر کیا کچھ دکھائی دے گا تین آیات میں یہ گفتگو آئے گی انشاءاللہ اس کے بعد اگلی دو آیات ہیں آیات 14 اور 15 دنیاوی تعلقات کے بارے میں فرد کے نقطۂ نظر پر ایمان کے اثرات یعنی ایک فرد ہے اس کا گھرانہ ہے بیوی بچے بھی ہیں مال اسباب بھی ہیں ان کے حوالے سے ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد اگلی دو آیات ہیں آیات 16 اور 17 ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت یعنی جو تقاضے سامنے آ گئے ان کو ادا کرنے کا مطالبہ ہمارے سامنے آئے گا اور سورۃ التغابن کی آخری آیت ہے آیت نمبر 18 ذکر ہے توحید باری تعالیٰ کا بیان اول و آخر توحید یعنی جب سورت کا آغاز ہوا تو اللہ کی تسبیح سے بیان شروع ہوا تھا اور سورت کا اختتام ہوگا تب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات و صفات کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا ناظرین کرام یہ تجزیہ مکمل ہوا سورۃ التغابن کے دوسرے رکوع کی آٹھ آیات کا آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں باقاعدہ اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اس مقام پر ایمان کے ثمرات و نتائج کا بیان آ رہا ہے پہلے ایک ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے لکھا ہے اللہ کی طرف سے وارد شدہ حالات کے بارے میں بندہ مومن کا رویہ فرد کی انفرادی سطح پر کیا اثرات آتے ہیں بدلتے حالات میں بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے آیت نمبر 11 میں گفتگو آ رہی ہے قرآن حکیم ارشاد ہوا ما اصاب من مصیبت کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ومن یؤمن باللہ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہدی قلبہ وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے مصیبت کا ذکر آ رہا ہے اور بندہ مومن کے طرز عمل کا بیان ہے معروف ایک موضوع ہے ہماری زندگی کا تفصیلاً اس آیت کی تشریح کے حوالے سے بات کریں گے آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے وہ ہے مصیبت کے بارے میں لکھا ہے دنیا میں وارد ہونے والی ہر صورتحال اللہ کے ہی حکم سے پیش آتی ہے اگرچہ ظاہر میں کچھ اسباب اس کی وجہ دکھائی دیتے ہیں دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر حکم ہوتا ہے مسبب الاسباب اللہ کا تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہاں ظاہر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کچھ اسباب کام کر رہے ہوتے ہیں، بیماری آ گئی، ہاں جی وہ ٹھنڈا زیادہ لے لیا تھا تو بخار آ گیا، بخار آیا اللہ کے حکم سے، ظاہر کی ایک وجہ بن گئی، موت اللہ کے حکم سے آتی لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، مہلک بیماری میں مبتلا تھے، انتقال ہو گیا، یہ ظاہر کا سبب ہے. زلزلہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، بڑی بحث ہماری ہو جاتی، ظاہر کے اسباب ہیں، زمین میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، یہ چینجز آ گئی، مگر ہوتا ہے حکم اللہ سبحانہ وتعالی کا. مزید بنا لکھا ہے، البتہ اللہ کا اذن یا حکم اور ہے اور اس کی رضا اور. یہ بات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ بچے کہتے ہیں جی میں فیل ہو گیا، اللہ کا حکم یہی تھا اور کسی نے کام وقت پر نہیں کیا، اس کو پوچھ گچھ کی جا رہی، جی اللہ کا حکم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ البتہ اللہ کا اذن یا حکم اور ہے اور اس کی رضا اور. اچھے کام میں اس کے اذن کے ساتھ ساتھ اس کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، لیکن برے کام میں صرف اس کا اذن شامل ہوتا ہے، رضا نہیں. بندہ سچ بولتا ہے، زبان کو حرکت دے گا اللہ کے حکم سے، اذن اللہ کا ہوگا، مگر اس پر اللہ راضی بھی کہ بندے نے سچ بولا. بندہ جھوٹ بولتا ہے، زبان تو اللہ کی دیوی ہے، اختیار بندے کا ہے، پرمیشن اللہ کی طرف سے آتی ہے، مگر جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. تو اچھے کام میں اللہ کا اذن یعنی اس کا حکم بھی شامل اور اس کی رضا پلیجر وہ بھی شامل، لیکن برے کام میں اذن تو اللہ کا ہوگا. مراد کیا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، یہی آیت نمبر 11 زیر مطالعہ ہے. جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس پر مزید ہم بات کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے، یہدی قلبہ سے مراد ہے کہ حادثات کے بارے میں بندہ مومن کو ان حقائق کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے. یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اطمینان عطا فرما دیتا ہے. مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے؟ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اور یہ اطمینان کیا ہے؟ بندہ مومن کو کچھ حقائق کی رہنمائی نصیب ہو جاتی ہے. آئیے ایک ایک کر کے ان حقیقتوں پر مختصر بات کرتے ہیں. نمبر ایک، جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا. نمبر دو، جو کچھ ہوا پہلے سے طے شدہ تھا. ہمارا ایمان تقدیر پر، اللہ کے علم کے مطابق ہر بات طے شدہ لکھی ہوئی ہے، اور بندہ مومن کہتا ہے کہ ہاں یہ تو اللہ کے ہاں طے تھا. اور مزید آگے لکھ رہے ہیں ہم، جو کچھ ہوا اسی میں خیر ہے، بیدیک الخیر، اللہ کی شان ہے، سورہ آل عمران کے مشہور الفاظ، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. ہاں شاید ہمیں کبھی سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر اللہ کے حکم میں خیر ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے. اس دنیا کی ہر راحت یا تکلیف عارضی ہے. مومن کیا سمجھتا ہے؟ آج جو وقتی نقصان ہوا، دنیا بھی عارضی، میری زندگی بھی عارضی، نقصان بھی عارضی ہے، تو یہ آنے والی تکلیف یہ بھی گزر جائے گی. مزید، جو کچھ ہوا اس میں آزمائش ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. بیماری آ گئی، نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، انتقال ہو گیا کسی کا، آزمائش ہے. تو بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اور آخری بات ہے، آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے وہ آزمائش نسبتاً آسان ہے جس میں کچھ لے لیا گیا ہو. جتنی زیادہ دولت ہوگی، جتنی زیادہ نعمتیں استعمال کریں گے، جتنے زیادہ اسباب استعمال کریں گے، جواب تو دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. یہ کچھ حقائق ہیں، بندہ مومن کو ان کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے، اور بدلتے حالات ایک مؤمنانہ طرز عمل سامنے آتا ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور اللہ کی رضا ہی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ناظرین کرام، مزید باتوں کی طرف چلتے ہیں. بیان شدہ حقائق بندہ مومن میں تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. جب ان حقائق کو بندہ سامنے رکھے گا تو ایک تسلیم یعنی جھک جانا، سرنڈر کر دینا، اور رضا اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ طرز عمل بندے کے اندر پیدا ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے برعکس ایک عام انسان کی نگاہ صرف اسباب پر ہوتی ہے، اور وہ اچھے یا برے حالات کا بہت زیادہ تاثر لیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بدلتے حالات میں بعض اوقات اور زیادہ مشکلات میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی چھوٹے سے نقصان پر صبر نہ کرنے کی وجہ سے. کسی چھوٹے سے نقصان پر صبر نہ کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات میں انسان اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے، اگر یہ حقائق اس کے سامنے نہ ہوں جو ایک بندہ مومن کو حاصل ہوا کرتے ہیں. اسی حوالے سے قرآن فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں، 83 میں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. ترجمہ، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو اعراض کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، ہمت ہار دیتا ہے اور شکست قبول کر لیتا ہے، اور پھر زندگی کا جو ایک مؤمنانہ وقار والا طرز عمل ہونا چاہیے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آخر میں بات آ رہی ہے واللہ بکل شیء علیم، یعنی اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس کا تعلق مسئلہ تقدیر سے ہے جس کے دو اجزاء ہیں۔ کیا مطلب؟ نمبر ایک، کائنات میں ہر کام اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، اور نمبر دو، کائنات میں ہونے والے ہر کام کا اللہ کو پہلے ہی سے علم ہے۔ جو ہو رہا ہے اللہ کے علم کے اندر پہلے سے ہے، اور اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو جب بندے کو تقدیر کے معاملے پر اور عقیدے پر یقین ہوگا تو بدلتے حالات میں یہی طرز عمل سامنے آئے گا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی میں خیر ہوگی، مجھے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ایک آیت ابھی ہم نے مکمل کی، اسی لیے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے سورہ تغابن کو دو پروگرامز میں زیر مطالعہ لانے کی کوشش کی۔ اگلی آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 12، آئیے اس کا مطالعہ کرتے۔ یہاں ذکر آئے گا بندہ مومن کے ہاتھ سے صادر ہونے والے اعمال کا نقشہ، ایک مومن کیسا ہوگا، اس کے شب و روز کیسے ہوں گے، اور اس کے معاملات اور رویے کیسے ہوں گے، اس کا نقشہ ہے جو اس آیت میں ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہی ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 کا، اور اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ ذکر کس حوالے سے؟ بندہ مومن کے شب و روز کیسے ہوتے، اس کے اعمال کا نقشہ کیا ہوتا ہے اس تناظر میں۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے ہے، بندہ مومن کا ہر ارادی فعل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ ارادی مطلب جو اپنے ارادے سے ہم کام کر، بعض چیزیں بلا ارادہ ہو جاتی مگر پورے ارادے کے ساتھ، اسی لیے اعمال سے قبل نیت کرانے کا معاملہ بھی ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ارادی فعل جو بندہ کرتا ہے، بندہ مومن، وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے، اور وہ پیکر بن جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس کے شب و روز بتائیں گے اللہ کو ماننے والا ہے، یہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یاد آ جائیں، کہ اس کے شب و روز گواہی دیں گے کہ یہ واقعتاً امتی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مزید آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اطاعت کے معنی ہے کسی کی بات غور سے سننا، اس کو اہمیت دینا یا اس کو مان کر عمل کرنا۔ یہ بڑا اہم معاملہ، اطاعت کیا ہے؟ بات کو غور سے سننا، اہمیت دینا، اور بات کو مان کر عمل کرنا۔ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سننا بھی ہے، اور دل سے ماننا بھی ہے، اور مان کر عمل کے سانچے میں بھی ڈھالنا ہے۔ یہ تقاضا گویا سامنے آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے آگے لکھا ہے، یہ یعنی اطاعت کا لفظ ایک جامع لفظ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات یعنی اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اطاعت کا لفظ بہت وسیع لفظ ہے، جہاں اوامر و نواہی، امر بالمعروف نہی عن المنکر مشہور الفاظ ہیں، امر آرڈر یا حکم کو کہتے ہیں، امر کی جمع اوامر، نواہی یہ نہی یعنی پروہیبیشن کے معنی میں ہے، اور نہی کی جمع نواہی، تو اوامر و نواہی کرنے والے کام اور وہ کام جن سے روکا گیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کا ذکر آ رہا ہے۔ شریعت کے تمام جو اوامر و نواہی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان سب پر ایک جامع لفظ ہے اطاعت کا، یعنی اطاعت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مزید آگے اہم بات لکھی ہے، قرآن حکیم میں 11 بار اللہ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم، کم از کم 11 مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ایک ساتھ آیا، حتیٰ کہ قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی یہ تو انتہا درجے کی بات آ گئی، اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ جب رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت ہو۔ مثلا نماز اللہ کے لیے ادا کرتے مگر طریقہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لیں گے، جب ان کے طریقے کے مطابق قیام رکوع سجود کریں گے ادا، تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس اعتبار سے یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، بلکہ عملاً رسول اللہ کی اطاعت پہلے آ رہی، جب رسول کے طریقے پر عمل کرو گے تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، تب اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت ہوگی. چنانچہ آگے لکھا ہے اطاعت اصلاً اللہ کی لیکن عملاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اصلاً تو اطاعت اللہ کا حق ہے، حکم اللہ کا ماننا، عبادت تو اللہ کے لیے کرنی، لیکن نمونہ وہ رسول بتاتے علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ اسی لیے آگے لکھا ہے کیونکہ وہی اللہ کے نمائندے اور انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہوتے ہیں، جب ان کی فالوئنگ ہوگی، ان کے احکامات پر عمل کریں گے، ان کے طریقے پر عمل کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی. اسی بات کو بخاری شریف کی روایت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ، ومن عصانی فقط عصى اللہ، ومن اطاع امیری فقط اطاعنی، ومن عصى امیری فقط عصانی. بخاری کی روایت، ترجمہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یہ تو اور بات آگے چلی گئی، تاہم اصل بات یہ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اور اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی ہو رہی ہوگی. اس اطاعت کے تعلق سے دو تین باتیں اور اہم ہیں، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز نفاق کی علامت ہے. گریز کا مطلب فرار اختیار کرنا، پیچھے ہٹنا، نہ ماننا. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو منافقین تھے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو زبان سے تو رسول مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے تھے. یہی وجہ ہے، آگے لکھا ہے تین امور منافقین پر بہت گراں تھے. گراں کا مطلب بھاری تھے. ہجرت، قتال فی سبیل اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت. ہجرت کے الفاظ تو واضح ہیں، اور اللہ کی راہ میں قتال کرنا، جنگ کرنا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی شخصی اطاعت، ان کے حکم کو ماننا، اس سے وہ فرار اختیار کرتے تھے. تو منافقین جو دور نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ تین باتیں بہت بھاری تھیں. اور سورۃ النساء میں بار بار منافقین کا پردہ چاک بھی کیا گیا، اور سورۃ النساء میں بار بار اطاعت رسول پر زور دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 65، ارشاد ہوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ترجمہ کرتے ہیں، پس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ مومن نہیں ہیں جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنائیں، اور جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں، بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں. تنازعات جھگڑوں کو کہتے ہیں، منصف انصاف کرنے والے، فیصلے کرنے والوں کو کہتے ہیں. یعنی اے نبی، جب تک یہ معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کرے، پھر جو حکم آئے اس کے سامنے جھک نہ جائیں، اور پورے طور پر دل سے تسلیم نہ کر لیں، جب تک یہ تین باتیں نہ ہوں ان کا ایمان ہی نہیں. قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے. یہ تو ہوا منافقین کا معاملہ جو دور نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کیا ہے؟ لکھا ہے موجودہ دور میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار کا نتیجہ انکار سنت کے فتنے کی شکل میں ظاہر ہوا. کیا مطلب؟ وہ بھی قرآن کی طرف آنے کو تیار ہیں لیکن سنت پر عمل سے گریز کرتے ہیں. کیا مطلب؟ منکرین سنت وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کریں، یا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مانتے ہیں، سنت کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ. جیسے منافقین کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی نہیں کریں گے، معاذ اللہ. یہی آج منکرین سنت کا معاملہ، جو سنت کو دین میں اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے، سرے سے حدیث کا انکار، سرے سے سنت کا انکار، سرے سے اطاعت رسول کا انکار، یہ آج کے دور کے منکرین سنت ہیں جو منافقین کے طرز عبر میں چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں انکار سنت کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیوں پہلے ہمیں متنبہ فرمایا تھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ سنت کا انکار کریں گے. آئیے 14 صدیوں پہلے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم ھذا القرآن فما وجدتم فی من حلال فاحلوا وما وجدتم فی من حرام فحرموا. ترجمہ، سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، سن لو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مانند ایک اور شے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایک پیٹ بھرا شخص اپنی آرام دہ مسند پر بیٹھ کر کہے کہ تم پر صرف قرآن کے حکم کی پابندی لازم ہے، جس شے کو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جس شے کو اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قرآن اور اس کے مثل کچھ اور بھی دیا گیا، وہ مثل اس کی طرح وہ کیا ہے، وہ اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث ہے عام الفاظ میں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو اللہ کے بندوں قرآن اور سنت میں کہاں ہے، یہ جملہ پورا ہوا، اور جہاں کہ کہا جائے قرآن میں کہاں لکھا ہے تو لگتا ہے کہ بس سنت پر اعتبار اور اعتماد وہاں پر نہیں ہے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح کے ذیل میں لکھا ہے فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، یعنی ہمارے رسول کے ذمے تو پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہی ہے، اس سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف واضح طور پر حق کو پہنچا دینا ہے۔ کیا مراد؟ پہنچانا آپ کا کام تھا، منوانا زبردستی آپ کا کام نہیں تھا۔ آج امت نے یہ کام کرنا ہے، امت کو بھی نقطہ سمجھنا چاہیے دین کی دعوت کے حوالے سے۔ کیا لکھا ہے؟ ہر داعی کے لیے رہنمائی کہ اس کا کام صرف دعوت حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ قرآن کہتے ہیں سورۃ الغاشیہ میں فذکر انما انت مذکر، اے نبی علیہ السلام تذکیر فرمائیے یا دہانی فرمائیے، آپ نصیحت فرمانے والے ہیں، لست علیہم مسیطر، آپ ایسے نہیں کہ زبردستی ان سے قبول کروا لیں۔ تو ایک داعی دین کو بھی یاد رکھنا چاہیے، بتانا، سمجھانا، پہنچانا، بلانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں، اور ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اختیار اور اس کا فیصلہ ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا، اگلی 6 آیات کا انشاءاللہ مطالعہ جاری رہے گا، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید، آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس مقام پر جو گفتگو آ رہی وہ یہ ہے، بندہ مومن کا اسباب کے بارے میں طرز فکر، دنیاوی مال و اسباب، دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، دستیاب ہے، اس کے بارے میں کیا طرز فکر ہو۔ یہاں ارشاد ہوا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ معمود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مؤمنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 کا، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور ان آیات میں مؤمنانہ طرز عمل کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات اس حوالے سے ہے، اللہ لا الہ الا ہو کلمہ توحید ہے، جس کے معنی ہے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے اسی کو وکیل بنا لینا، یعنی اسی پر توکل و اعتماد کرنا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہو، وہی کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے۔ مزید لکھا ہے بندہ مومن کی تمام امیدیں و توقعات اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ نمبر 1 کائنات میں فاعل حقیقی اللہ ہے، بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ کام ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، تو بندہ ارادہ تو کرے گا مگر توفیق، پرمیشن، اجازت اللہ ہی کی طرف سے ملے گی، فاعل حقیقی اللہ۔ دوسرا نقطہ، کائنات میں مؤثر حقیقی اللہ ہے، اشیاء میں تاثیر اسی نے رکھی ہے اور جب چاہے اس تاثیر کو ختم بھی کر سکتا ہے، بہت سارے قوانین بھی ہیں، فزیکل لاز بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں مگر ان میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے، آگ جلاتی ہے مگر اللہ کا حکم نہیں تھا تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، کیوں؟ مؤثر حقیقی، تاثیر پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور آخری نقطہ، اسباب اللہ کے پابند ہیں لیکن اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کے بغیر بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ عام طور پر بچے کی ولادت والدین، شوہر بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں ہوتی ہے، اللہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر والدین پیدا فرما دے اور اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد پیدا فرما دے، ہم اسباب کے پابند ہیں، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اسی توکل کے حوالے سے چند باتیں اور، توکل کے ذریعے انسان ایک مضبوط سہارا تھام لیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ لوگ اس آیت کو تھام لیں تو واقعی اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ مزید برآں آگے لکھا ہے توکل کے معنی ہے اسباب فراہم کیے جائیں لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر کیا جائے۔ دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں، اختیار کریں جائز کاموں کے لیے، جائز حاجات کے لیے اسباب کو، جائز اسباب کو استعمال کریں، مگر اللہ پر یہ اعتماد رکھیں کہ تاثیر وہی پیدا کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اونٹ باندھو پھر توکل کرو، جو تم رسی باندھ سکتے ہو اس کے پیر میں باندھ لو۔ آج کل کہیں گے گاڑی ہے تو لاک کر لو، گھر ہے تو لاک کر لو، دکان ہے تو لاک کر لو، یہ تمہارے بس میں تم کر لو، مگر اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسباب اختیار ضرور کر لو لیکن نگاہ مسبب الاسباب اللہ کی طرف رکھنا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ناظرین کرام، سورہ تغابن کی آیت نمبر 14۔ اب گھر والوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے اور دنیا کے جو متعلقین ہیں ان کے بارے میں گفتگو آ رہی ہے۔ بندہ مومن کا بیوی اور اولاد کے ساتھ رویہ۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان من ازواجکم واولادکم عدو ولکم، بلا شبہ تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، سو ان سے ہوشیار رہو، وان تعفو، اور اگر تم معاف کرتے رہو، وتصفحو، اور چشم پوشی کرتے رہو، وتغفرو، اور درگزر کرتے رہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بھی درگزر فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 کا۔ گھر والوں کے حوالے سے کیا رویے ہوتے ہیں بندہ مومن کے، اس پر گفتگو آ رہی ہے۔ پہلی بات، تمام رشتوں میں سب سے زیادہ محبت بیویوں اور اولاد سے ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 14 میں بہت ساری محبوب چیزوں کا ذکر ہے، وہاں بھی عورتوں اور اولاد کا ذکر پہلے آیا۔ یہ فطری محبت ہے جو ہمارے اندر رکھ دی گئی۔ تاہم آگے لکھا ہے، بیویوں اور اولاد کی جائز ضروریات و خواہشات پوری کرنا فرض ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہر دم چوکن نہ رہے کہ اس کے لیے کوئی خلاف شرع کام نہ کر بیٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے انسان کی اپنی عاقبت خراب ہو جائے۔ یہ بیوی اولاد ان کی ضرورت بھی ہے، گھر گھر ہستی کا کام اور نظام بھی چلانا ہے، ان کی جائز حاجات کو پورا کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہر خواہش کو پورا کرنے میں لگ کر اللہ کے اور شریعت کے احکامات کو پامال کر کے ان کی تو دنیا سنوار لیں اور اپنی آخرت کو بگاڑ لیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہی خواہشات ہیں جن کے چکر میں انسان پڑ کر آخرت کو برباد کرتا ہے، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ اس حوالے سے چوکنا رہنے کی تلقین اس مقام پر کی گئی ہے۔ لکھا ہے، یہ تمام رشتے صرف دنیا کی حد تک ہیں، روز قیامت اللہ کی نافرمانی کرنے والے رشتے دار اور احباب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، محض دنیاوی رشتہ ہے اور وہاں خوب نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو کل کیا ہوگا ایسے نافرمان رشتے داروں کا طرز عمل۔ قرآن فرماتا ہے سورہ عبسہ آخری پارہ، سورہ عبسہ وتولى اس کی آخری آیات میں، آیات 34-37، ارشاد ہوا، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، ہر شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گی۔ اور وہ فکر کیا ہوگی، مجھے کسی طرح بچا لیا جائے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھے گی، شوہر بیوی کو نہیں پوچھے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ نافرمان رشتے دار جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے اور ہاں اپنی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے میں لگے رہے مگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو فراموش کر دیا، کل یہ انجام ہونے والا ہے۔ اللہ اس برے انجام سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس حوالے سے چوکنا رہنے کی تلقین کی گئی۔ ہاں بتایا گیا، لفظ من ظاہر کرتا ہے کہ تمام بیویاں اور اولاد دشمن نہیں، اسی لیے ترجمہ کیا گیا، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض، سب کے بارے میں بات نہیں کہی جا رہی بلکہ کچھ کے بارے میں جن کی طرف سے اس طرح کا اندیشہ ہو سکتا ہے ان کا ذکر ہوا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے، صالح بیوی کو حدیث میں خیر المتاع، بہترین دولت قرار دیا گیا ہے، اور صالح اولاد کو صدقہ جاریہ۔ صالح کہتے ہیں نیک کو، اگر بیوی نیک ہے وہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی، اولاد اگر نیک ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگی، اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ مگر چوکنا رہنے کو کہا گیا کہ ڈرتے رہنا کہ ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، ورنہ یہ ضروریت تو ہے بیوی اور اولاد، گھر گھر ہستی کا نظام، اور اگر بیوی اور اولاد صحیح ٹریک پر ہوں، نیک ہوں، تو ظاہری بات ہے بندہ مومن کے لیے وہ ایک بہت بڑا اثاثہ اور بہت بڑا ایسٹ ہے۔ مزید آگے لکھا ہے، توازن کے لیے تین مترادف الفاظ، تعفو و تصفحو و تغفرو کا استعمال۔ مترادف کہتے ہیں ہم معانی الفاظ کو، سینونیمز جنہیں کہا جاتا ہے۔ ایک بھاری لفظ آیا تو دشمن ہے چوکنے رہنا، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے تین الفاظ عطا فرمائے گئے، تعفو و تصفحو و تغفرو، معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے۔ یہ بڑا پیارا توازن ہے اللہ کے کلام میں۔ اللہ کے کلام میں ہمیشہ توازن ملے گا. ایک انتہا درجے کا سخت لفظ اگر آیا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے تین الفاظ اللہ تعالیٰ نے مترادف یعنی ہم معانی استعمال فرما دیے. آخری بات اس ضمن میں ہے، اہل خانہ کی تربیت ایک تھانے دار کی نہیں بلکہ ہمدرد کی حیثیت سے اور نرمی و سختی کے متوازن امتزاج کے ساتھ کرنی ہوگی. ڈنڈا بردار نہیں بننا بلکہ نرمی اور سختی کے امتزاج کمبینیشن کے ساتھ گھر والوں کی تربیت کرنی ہے. دونوں باتیں ضروری ہیں. قرآن جنت کا ذکر بھی بار بار کرتا ہے، جہنم کے عذاب سے بھی ڈراتا ہے. تو نرمی سختی، ہاں یہ ہر فرد خود دیکھے کہ مجھے کب کب کتنی کتنی سختی کرنی ہے، یہ ہر فرد کا اپنے گھر والوں کے اعتبار سے علیحدہ معاملہ ہوگا، مگر نرمی سختی کے امتزاج کے ساتھ گھر والوں کی تربیت کر کے اپنے آپ کو اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنی ہے. ناظرین کرام اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ تغابن کی آیت نمبر 15. اور اب جو گفتگو آ رہی ہے وہ پچھلی آیت کے ہی مزید تسلسل میں ہے. لکھا ہے، بندہ مومن کا مال اور اولاد کے بارے میں نقطہ نظر، آئیے اس آیت کا مطالعہ شروع کریں. سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 ارشاد ہوا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں شاندار بدلہ ہے. مال اور اولاد کا ذکر آ رہا ہے اور یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ بات بیان ہو رہی ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں. لکھا ہے، مال اور اولاد ایسٹ یعنی سرمایہ نہیں بلکہ لائبلٹیز یعنی ایسی امانتیں ہیں جن کے بارے میں باس پرس ہوگی. اللہ نے یہ سب کچھ آپ کو مجھے امانت کے طور پر عطا کی ہے، مال ہے، اولاد، دیگر چیزیں، اور ان کے بارے میں کل سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. تو بندہ مومن چوکنا رہتا ہے، سوالے سے ہوشیار رہتا ہے کہ ان چیزوں کو برتتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے یاد رہے کہ کل میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. لکھا ہے آگے، مال و دولت کو نہ بڑھاپے کا سہارا سمجھنا چاہیے اور نہ ان سے امید لگانی چاہیے، یہ اصل میں تو کل کی تیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ورنہ اولاد یہاں رہ جاتی ہے، ماں باپ قبر میں چلے جاتے ہیں، محلات کھڑے رہ جاتے ہیں، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا رویہ ہو. بہت پیارا مقام قرآن کا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید لگانے کے اعتبار سے. وہی بات، مال حلال پر کما کر جائز میں خرچ کرنا، اولاد کو نیک بنانا، صدقہ جاریہ بنانا، یہ وہ انداز ہے جو اس مال و دولت کے بارے میں ہونا چاہیے. یہ کل کام آنے والا ہے، ورنہ صرف مال وہ تو پڑا رہ جانے والا ہے، صرف اولاد وہ تو بس دنیا کے تک ایک ضرورت پوری ہو گئی. لیکن دینی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے، مال کمانا، خرچ کرنا اور اولاد کی تربیت کرنا، ان کو نیک بنانا، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے کل کے اعتبار سے. ناظرین کرام اس کے بعد اگلی آیت سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16، آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. لکھا ہے، ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت. پچھلی 5 آیات 11 سے 15 میں صبر کرنے کا ذکر آیا، اطاعت کا بیان آیا، توکل کا بیان آیا، گھر والوں کے حوالے سے چوکنا رہنے کا ذکر آیا، اور مال اور اولاد کے تعلق سے آزمائش کے حوالے سے بات کلیئر رہے، واضح رہے، یہ ذکر آیا. اب ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت کا بیان. ارشاد ہوا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے بچو، واسمعوا واطیعوا، اور اس کے احکامات سنو اور مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، ومن یوق شح نفسہ، اور جو شخص جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یہاں بھی بڑی قیمتی اصطلاحات قرآن حکیم کی آئی ہیں، آئیے ایک ایک کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات آئی تقوی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. تقوی قرآن حکیم کی بہت بنیادی اصطلاح ہے، آئیے اس کو کچھ سمجھتے. لغوی معنی ہے بچنا، اور اس کی ایک بڑی پیاری تعبیر کی ہے صحابہ کرام میں سے صحابی نے، آئیے اس واقعے کو سمجھتے ہیں. لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کبھی آپ ایسے کسی راستے سے گزرے ہیں جو کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنا لباس سمیٹتا ہوں اور جسم کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی تقویٰ ہے، بچنا. جیسے ہم کانٹوں سے بچتے ہیں، لباس کو سمیٹتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا جسم یا لباس کو نہ لگ جائے، اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کانٹوں سے بچنا، اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف چلے جانا، یہ تقویٰ ہے، پوری زندگی کا تقاضا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. چنانچہ آگے لکھا ہے، ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان پر ہر وقت خدا خوفی اور اخروی جواب دہی کا احساس طاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ احساس ہم کو بھی عطا فرمائے، اللہ ہر وقت دیکھ رہے اور کل مجھے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بات جتنی دل میں بیٹھے گی، گراس روٹ لیول سے تبدیلی تبھی آ سکتی، اس سے کم تر پر نہیں آ سکتی. قرآن حکیم میں جہاں بھی احکامات شریعت بیان کیے گئے ہیں وہاں پر تقویٰ پر خصوصی زور دیا گیا ہے. کیوں؟ اگر تقویٰ دل میں نہ ہو لوگ شریعت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. سپریم کورٹ کا جج بھی کہہ دیتا ہے جسے سود لینا ہے وہ لے لے، جسے نہیں لینا وہ نہ لے، اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا. مذاق ہی ہے نا، پھر تو قتل بھی کر دو، کر لو بھائی، اللہ پوچھ لے گا. زنا کرنا ہے زنا کر لو، اللہ پوچھ لے گا. مذاق ہے نا. پھر چور دروازے نکالے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اگر یہ تقویٰ دل میں نہ ہو. تو جہاں جہاں شریعت کے احکامات کا بیان آیا، قرآن نے تقویٰ پر بار بار زور دیا ہے. پھر خاص طور پر خاندانی زندگی میں تقویٰ کی اہمیت کے پیش نظر خطبہ نکاح میں شامل آیات میں تقویٰ کا ذکر. خطبہ نکاح میں جو آیات تلاوت ہوتی ہیں، چار آیات نبی اکرم علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے، ان میں چار ہی مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا. مثلاً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مؤمنو، اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں. اللہ ایسی موت ہم سب کو عطا فرمائے. تو خاندانی زندگی کے حوالے سے بھی تقویٰ کا معاملہ بہت قیمتی، بہت اہم ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی اصطلاح کی طرف چلتے ہیں، سم و طاعت، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. آئیے اس پر بھی تھوڑا غور کرتے ہیں. ایک اہم دینی اصطلاح ہے جس کا بیان قرآن حکیم میں کئی مرتبہ آیا ہے. مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے رب ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ سننا اور اطاعت کرنا، بار بار اس کا ذکر قرآن حکیم کرتا ہے. پھر اجتماعی ادارے میں سم و طاعت کا نظم اختیار کرنے کا حکم، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. جہاں بھی اجتماعی ادارہ، گھر بھی ہوگا، چند افراد، آفس بھی ہوگا، کوئی حکومت بھی ہو سکتی ہے، وہاں سننا چاہیے، ماننا چاہیے جو بھی صاحب اختیار ہو، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. یہ بہت قیمتی بات ہے. اسی طرح اقامت دین کے فریضے کی ادائیگی بغیر اجتماعیت کے ممکن نہیں، اور اس اجتماعیت کے لیے بھی منصوص، یعنی قرآن سے ثابت، مسنون سنت سے ثابت، اور معصور صحابہ کرام سے بھی ثابت، اساس یعنی بنیاد سم و طاعت ہی ہے. یعنی دین کے غلبے کی جد و جہد ہم پر لازم، اس کے لیے جماعت ہونی چاہیے، اور وہ بیعت کی بنیاد پر ہو کہ ایک امیر کی بات سنی جائے اور مانی جائے. یہ بیعت کا تصور قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل میں بھی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم بھی دیا. مسند احمد و جامع ترمذی کی روایت، آمرکم بخمسین اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جماعت اختیار کرو، سنو، اطاعت کرو، ہجرت کرو، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو. تو یہ سننا اور اطاعت کرنا، یہ جماعت کی سطح پر بھی ہوگا، اور کبھی انشاءاللہ خلافت کا نظام قائم ہو تو جو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی. ناظرین کرام، اس کے بعد ایک اور اہم اصطلاح اس آیت میں آئی تھی، وانفقوا، خرچ کرنے کی. انفاق کیا ہے، آئیے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انفاق کا مطلب کسی شے کو خرچ کر دینا یا کھپا دینا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کسی کار خیر کے لیے خرچ کرنا. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق خرچ کیا جائے. تاہم یہ خرچ صرف مال کے خرچ تک محدود نہیں، بلکہ اس کا بڑا وسیع تر مفہوم بھی ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. وسیع مفہوم، ہر اس شے کو خرچ کرنا جس پر انسان کو اختیار حاصل ہو. چنانچہ قرآن کہتا ہے، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7، اور خرچ کرو ہر اس شے میں سے جس پر تمہیں خلافت یعنی عارضی اختیار دیا گیا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مگر ہر وہ شے جس پر اختیار عطا ہوا، وہ دماغ کی صلاحیت ہے، وہ جسم کی صلاحیت ہے، وہ تحریر کی صلاحیت ہے، وہ خطابت کی صلاحیت ہے، وہ مال کی صلاحیت ہے، وہ اولاد کا عطا ہونا ہے، وہ تعلقات کا ہونا، کچھ بھی اختیار حاصل ہے، اس سب کو اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش کی جائے، اس کا انفاق کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے اس مقام پر مزید، وَأَنفِقُوا خَيْرَ لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کہ الفاظ رہنمائی کر رہے ہیں کہ انفاق مال کا فائدہ اجر آخرت کی صورت میں انسان ہی کو ملے گا، کیونکہ یہ مال اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو ہمارے انفاق یا کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں، جو خرچ کریں گے اس کا فائدہ ہم ہی کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس آیت میں ایک اور اہم بات جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی وہ لفظ شح کے حوالے سے گفتگو آئی ہے، اب آئیے اس لفظ کو بھی سمجھتے ہیں۔ الفاظ آئے تھے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہ شح کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ تنگ نظری، تنگ دلی اور کم حوصلگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شح کا لفظ تنگ نظری کا معاملہ ہو جائے، تنگ دلی کا معاملہ ہو جائے، دل کا چھوٹا ہونا، لیکن یہ اور وسیع تر معنی میں بھی استعمال ہوا، مزید اس کو آئیے سمجھتے ہیں۔ عام طور پر اسے بخل کا ہم معنی لفظ سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن یہ بخل سے وسیع، بلکہ بخل، حرص، حسد، کینہ جیسی کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔ بخل کنجوسی کو کہتے، مگر یہ لفظ بخل تک محدود نہیں ہے، شح کا کنجوسی تک محدود نہیں، بلکہ باطن کی تمام ہی بیماریاں، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، عداوت بھی ہے، ان سب کا مجموعہ یہ شح کہلاتا ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تاکید فرمائی، شح سے بچو، کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ دل کے اندر تنگی کا آ جانا، یہ باطن کی بیماریاں، یہ قتل و غارت گری تک انسان کو یہ بات لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک بات ناظرین کرام یہاں پر اور سمجھنے کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بچ گیا شح سے، نہیں، جو بچا لیا گیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، گویا اللہ کی توفیق کے بغیر ان برائیوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 17، اب ہم اپنے درس کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں، آئیے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو دو گے بہترین قرض، یضاعف لکم، تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت قدردان ہے، بردبار ہے۔ یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے، اور قرض حسن کے حوالے سے بات آئی تو ایک اور اہم بات سمجھیں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے دو مدات، انفاق خرچ کر دینا، فی سبیل اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر، اس کی دو مدات یا کیٹیگریز ہیں۔ ایک صدقہ، بندوں کی احتیاج پوری کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے۔ دوسرا قرض حسن، اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے خرچ کیا جانے والا مال۔ تو انفاق فی سبیل اللہ مین کیٹیگری، اس کے دو حصے ہم نے کیے۔ صدقہ وہ جو بندوں کی حاجات پر خرچ ہو، جیسے زکوٰۃ فرض نوعیت کا صدقہ ہے، اور اسی طرح عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں، وہ واجب درجے کا صدقہ۔ تو صدقہ عام طور پر بندوں کی حاجات کے لیے، قرض حسن عام طور پر اللہ کے دین کی تبلیغ اور سربلندی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ آخری بات، ایسے مال کے لیے اللہ بڑھا چڑھا کر لوٹانے اور اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرمانے کا وعدہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت کی طرف، سورۃ التغابن کی آیت نمبر 18۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، العزیز الحکیم، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 18 کا، اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کے بیان پر یہ سورۃ مکمل ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود ہے، ظاہر اور پوشیدہ کی تقسیم ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ غیب کا مسئلہ ہمارے لیے، کیا چیز غیب میں اور کیا ہمارے سامنے، اللہ کے لیے غیب اور حاضر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب باتیں اللہ کے لیے برابر ہیں۔ اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہمارے سامنے ہے، اللہ عزیز ہے یعنی کل اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے یعنی اپنے اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ اختیار زیادہ آ جائے تو پھر کرپشن آ جاتی ہے، لیکن اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کل اختیار بھی رکھتا ہے اور پوری حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ تغابن کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل. اب پروگرام کے آخر میں سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے حوالے سے پہلا سوال, قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟ 5 یا 7 یا 9 یا 11؟ دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا, منافقین پر ہجرت اور قتال کے علاوہ کون سا کام سب سے زیادہ گراں گزرتا تھا, نماز کی ادائیگی یا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انفاق مال یا زکوٰۃ کی ادائیگی؟ تیسرا سوال نوٹ کیجئے گا, انسان کو تمام رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے, والدہ یا والد یا بیوی اور اولاد یا بہن بھائی؟ چوتھا سوال نوٹ فرمائیے گا, مال اور اولاد کے حوالے سے کیا طرز فکر درست ہے, یہ سب سرمایہ ہیں یا یہ سب امانتیں ہیں یا ان کی محبت درست نہیں یا ان کی بالکل فکر نہ کی جائے؟ اور پانچواں اور آخری سوال نوٹ کیجئے گا, بندوں کی احتیاج پوری کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے, صدقہ یا قرض حسن یا خیرات یا کوئی جواب درست نہیں؟ ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہوا مکمل. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورۃ القیامہ کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.